بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا بھی ہے جو ان کے اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوئی. کلام پاک میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، ان کے نام نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کون بزرگ تھے، صرف اتنا کہا گیا عبدًا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. لیکن یہ پورا قصہ جو ہے تفسیر کے ساتھ حدیث شریف میں موجود ہے، کلام پاک میں تو موجود ہی ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں سورہ کہف میں، سورہ کہف جمعہ کو پڑھی جاتی ہے تو اکثر لوگوں کے معمول میں ہے، چونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی اس وقت قصہ بہت تفصیل سے. قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ویسے تھے خضر علیہ السلام، اس کا تو پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ایک یہودی عالم کے بارے میں کہ وہ کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جن موسیٰ کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ وہ یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے، ان کا نام بھی موسیٰ تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہمی میں لہجے میں فرمایا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ کہتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مجھ سے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ حدیث بیان کیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے. یہ قصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے، اور غالباً وعظ علمی اور تحقیقی قسم کا تھا. ایک تو وعظ ہوتا ہے اصلاحی اور ایک ہوتا ہے علمی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، اصلاحی تو ہے ہی زیادہ تر، لیکن ساتھ ساتھ بڑے بڑے علوم والی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو غالباً وہ وعظ علمی اور تحقیقی تھا. کسی نے پوچھا، اے موسیٰ، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سوال کیا کسی نے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب اشارہ کر کے کہا کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور ان پر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہوا. یعنی دیکھیں، نبی تھے لیکن پھر بھی ایک اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرنے پر خطاب ہوا، چونکہ حق تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھے، اور ان پر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس جواب کو تم علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے اللہ اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ علم والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. اب دیکھیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب ہوتے ہیں، وہ کوئی غلطی بھی کر بیٹھے تو بہت محبوب ہوتے ہیں. تو عتاب تو ہوا، تم نے ایسی حرکت کی، لیکن فوراً وحی بھی نازل ہوئی، اور وحی یہ تھی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے، تم جا کے دیکھو اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تیرے اس بندے تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ ایک مچھلی اپنے توشے دان میں، یعنی جہاں کھانا وانا رکھتے ہو اپنا سفر کے دوران، جو کھانا جہاں رکھتے ہیں تو توشے دان کہتے ہیں، ایک مچھلی اپنے توشے دان میں رکھ لو اور سفر شروع کرو، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا. جہاں یہ عجیب ہے نا، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ شخص ملے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مچھلی بھنی ہوئی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ زندہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنے توشدان میں رکھ لی اور اپنے ایک شاگرد کو جن کا نام یوشع تھا، یوشع بن نون، ان کو رفیق سفر بنایا اور اس مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی کہ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے. یہ جو ہے دو سمندروں کا سنگم، جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں، اس کی نشاندہی کی گئی تھی. یہ ہے کہاں یہ جگہ اور اس سے مراد کون سے دو دریا ہیں؟ تو کلام پاک میں اور احادیث صحیحہ میں کوئی اس کی وضاحت نہیں ملتی. ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی مشہور و معروف دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ رہی ہو، جس کے نام کی صراحت نہ تو حدیث شریف میں کی گئی نہ قرآن میں کی گئی. بعض مفسرین نے اس کو بحر روم اور بحر قلزم کا سنگم قرار دیا ہے، اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ سوڈان کے پائے تخت خرطوم کے قریب بحر الابیض اور بحر الازرق مراد ہیں. سوڈان میں بحر الابیض ہے اور بحر الازرق بھی ہے، اور بحر الاحمر تو آپ کو پتا ہے، تو پتا چلتا کہ ہر طرح کے سمندر ہیں. بحر الابیض بھی ہے، بحر الازرق بھی ہے نیلا، اور بحر الاحمر تو ہے ہی. بات صحیح ہے، خیال ہے یہ سفر سمندر کے کنارے کنارے تھا. الغرض موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہی سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے. وہاں آرام لینے کی خاطر کچھ دیر کے لیے ایک چٹان پر دونوں سو گئے، تھک گئے. یوشع بن نون نے دیکھا کہ توشدان کی مچھلی میں اچانک حرکت ہوئی اور وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. اچانک آنکھ کھلی یا اس حرکت سے آنکھ کھل گئی ان کی، اور دیکھا کہ ارے جو مچھلی ہے اس میں حرکت ہوئی اور وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی کے اندر ایک لکیر جیسی بن گئی. تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سمندر میں ایک سرنگ سی بن گئی. یہ واقعہ حضرت یوشع کے لیے بہت حیرت انگیز تو تھا، لیکن کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے واقعات میں کوئی نیا واقعہ نہیں تھا. کثرت سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے عجیب واقعات ہوتے رہتے تھے اور وہ مشاہدہ کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اس کو. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور سفر کی تیاری میں اس واقعے کو وہ بیان کرنا بھول گئے کہ شیطان، یہ قرآن کریم میں ہے کہ شیطان نے بلا دیا، اور سفر آگے جاری رہا. ایک دن رات وہ مسلسل چلتے رہے مچھلی کے زندہ ہونے کے بعد. دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھے غیر معمولی تھکن اور پستی محسوس ہو رہی ہے، اچھا لاؤ وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک تو مٹائیں کھائیں. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں تھکان نہیں ہوئی تھی، مگر تھکان اس وجہ سے ہوئی کہ جو بتایا گیا تھا اس سے وہ آگے نکل گئے تھے. جب تک بندہ اللہ کے حکم پہ رہتا ہے تو تھکان نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نکل گیا اس سے وہ آگے نکل گئے، تو اب تھکان محسوس ہونے لگی. تو یوشع بن نون نے کہا ہاں مجھے کہنا یاد نہیں رہا، جس وقت ہم پتھر کی چٹان پر تھے وہیں مچھلی کا یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ زندہ ہوئی اور توشدان سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، اور جہاں جہاں وہ سمندر میں گئی راستہ بنتا چلا گیا، اور واقعی شیطان نے یہ بات مجھ سے بھلا دی کہ میں اس کو ذکر کروں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا. چونکہ یوشع بن نون کو نہیں معلوم تھا کہ وحی کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی وہ سمندر میں چلی جائے گی، وہی جگہ ہے. یہ کہہ کر پھر دونوں نشانات قدم پر واپس لوٹے، اپنے جو قدم کے نشانات مٹی پر پڑ جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اور واپس اسی چٹان تک جا پہنچے. وہاں دیکھا کہ عمدہ لباس میں ایک آدمی بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو اس شخص نے کہا تمہاری سرزمین میں سلام تو نہیں، سلام کہاں، یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص تھے یہ خضر علیہ السلام تھے، ان کا یہ سوال تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا نام موسیٰ ہے. خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں آپ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی کو عنایت کیا ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے جو میرے ساتھ پیش آتے. اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی مخفی چیزوں کا علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا اور ضبط کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر یہ شرط ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی بھی معاملے میں جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں، آپ کو نظر آ رہی ہوں، آپ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں ایک جانب روانہ ہو گئے. یہاں یہ پتہ نہیں چلتا اس کے بعد سے کہ یوشع بن نون ساتھ تھے یا وہ وہیں رک گئے اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تنہا گئے. جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو سامنے کشتی نظر آئی اور دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا. وہ لوگ غالباً خضر علیہ السلام کو جانتے تھے لہذا کرایہ لینے سے انکار کیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی. ابھی کچھ دور چلے ہی تھے، کشتی چلی ہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، کہنے لگے جناب وہ پرانے زمانے کی کشتی تھی، اس کا ایک تختہ لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی تھی، اس کا ایک تختہ نکال دیا جائے تو کیا ہوگا، پانی اندر آئے گا اور کشتی ڈوب جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، کہنے لگے جناب کشتی والوں نے تو ہم پر احسان کیا، ہمیں بغیر کرائے کے بٹھایا اور ہمیں مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ ان کو دیا کیونکہ کشتی خراب کر دی، اس طرح تو سب لوگ ڈوب جائیں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ واقعی پہلے تو شرط لگی تھی کہ بولنا نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بھول ہو گئی، وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ شرط ہے، براہ کرم آپ اس پر گرفت نہ کریں، مجھ کو نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں اور مجھ کو ساتھ چلنے دیں. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال جو تھا یہ حقیقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعی بھول جانے کی وجہ سے. اس اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ بیٹھی اور سمندر سے اس نے ایک قطرہ پانی پی لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، علم الہی کے مقابلے میں میرا اور آپ کا علم، یعنی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا علم بڑا تھا اور آپ سمجھ رہے ہیں میرا علم بہت بڑا ہے، تو یہ جو علم الہی جو ہے، جو اللہ کا علم ہے، وہ آپ کے اور ہمارے علم کے بارے میں اس قدر بے حقیقت ہے جیسے سمندر کے سامنے یہ قطرہ جو اس چڑیا نے پیا. الغرض کشتی کنارے لگی، دونوں حضرات اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے. کچھ دور چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، حضرت خضر علیہ السلام ان کی جانب بڑھے اور ایک بچے کو قتل کر دیا. اب اس اچانک اور غیر متوقع بلا وجہ قتل پر، وہ بھی بچے کے قتل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ضبط نہ ہو سکا. کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، ایک بے گناہ معصوم جان کو یوں ہی قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت برا کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو شروع میں تمہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ بات پہلے سے بھی سخت تر تھی، قتل ہی تھا یہ تو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ضبط نہ کرنے میں یہاں معذور تھے. وہ تو نبی تھے، وہ اس حرام کام پہ ضبط کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے اور اس کے بعد اگر میں کوئی سوال کروں تو پھر عذر خواہی کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اس کے بعد آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے جدا کر دیں. اصل میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ہی سوچ لیا کہ ان کے ساتھ گزارا مشکل ہے. اس طرح خضر علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی درگزر کر دیا، اس کے بعد آگے چلے. یہاں تک کہ ایک بستی پر گزر ہوا جہاں کے باشندے خوشحال تھے، یعنی پیسے والے معلوم ہو رہے تھے، گھر بار اچھے تھے. دونوں مسافر بزرگوں نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ ہم لوگ مسافر ہیں، ذرا مہمان، ہم آپ کے مہمان بن جائیں. لیکن یہ لوگ دولت کے باوجود اس قدر بخیل تھے کہ ایک وقت کی ضیافت کا بھی انتظام نہیں کیا، ایک وقت بھی کھانا نہیں کھلایا، حالانکہ مسافر کو 3 دن تک اس کی مہمانداری واجب ہے، اور صاف انکار کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام آگے جانے کے لیے چل پڑے، جب کھانا ہی نہیں ملا یہاں اور بھوکے پیاسے ہیں تو آگے چلو. ابھی اس بستی سے گزر ہی رہے تھے کہ ایک مکان نظر آیا جو بوسیدہ تھا، اس کی دیواریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ گرنے کے قریب تھی، قریب تھا مکان گرنے کے قریب تھا، دیواریں جھک گئی تھیں. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر دی اور اس کو درست کر دیا. اور وہ مرمت ہے ایسے تھوڑی کی کہ ان کے پاس سیمنٹ اور وہ سب چیزیں تو تھی نہیں، وہ ان مستری تو تھے نہیں، بلکہ اشارہ کرتے اور وہ چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے ساختہ پھر ٹوک دیا اور کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جناب، ہم اس بستی میں بھوکے پیاسے مسافرانہ حالت میں پہنچے، مگر ان ناقدر شناسوں نے نہ ہماری مہمانداری کی نہ رہنے کو جگہ دی، اور آپ نے مفت میں ایک شخص کے مکان کو درست کر دیا. اگر کرنا ہی تھا تو کچھ اس کے پیسے لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب میری اور آپ کے جدا ہونے کا وقت آ گیا، لہذا آپ کا اور میرا ساتھ رہنا اب ممکن نہیں، خدا حافظ. اور رخصت کرتے وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تینوں معاملات تھے کہ کن تین باتوں پہ جو آپ صبر نہ کر سکے اس کی حقیقت کیا تھی. یہ واقعہ نقل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ہمارا تو جی یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کرتے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے رموز و اسرار کی مزید معلومات کچھ حاصل ہو جاتی. الغرض تینوں واقعات کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے جو بیان کی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، جس کشتی کو خراب کیا گیا وہ دراصل چند ایسے غریبوں کی تھی جن کے متعلق جو اسرائیلی مشہور عالم کعب الاحبار نے لکھا ہے کہ وہ کل 10 بھائی تھے، جن میں 5 بالکل اپاہج اور معذور تھے، اور باقی 5 بھائی محنت مزدوری کر کے اپنے اور 5 معذور بھائیوں کی روزی کا انتظام کرتے تھے. ان کی مزدوری یہ تھی کہ وہ دریا میں کشتی چلاتے تھے اور اس کے کرائے سے گزارا کرتے تھے. تفسیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ کشتی جس سمت میں جا رہی تھی، جس کو انہوں نے خراب کر دیا، وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکمرانی تھی اور وہ ہر اچھی اور نئی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے کہ اس کشتی کو کہیں بادشاہ چھین نہ لے، اس کشتی میں ایک عیب والی بات بنا دی کہ ایک اس کا تختہ توڑ دیا، تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو اپنے قبضے میں نہ کرے اور یہ غریب اور شریف لوگ اس مصیبت سے محفوظ ہو جائیں. چنانچہ آگے چل کر ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور بادشاہ نے سب کی کشتیاں ضبط کی اور اس کی چھوڑ دی، چونکہ یہ ٹوٹی ہوئی تھی. اور نمبر دوسرا جو واقعہ تھا، وہ لڑکا جس کو قتل کیا گیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور سرکشی اور والدین کے خلاف بغاوت تھی، یعنی فطرتاً اس میں ایسا، اور علم الہی میں یہ طے تھا کہ اگر یہ بالغ ہوگا تو کافر ہوگا، جس سے دوسرے انسانوں کو بھی وہ گمراہ کرے گا اور والدین کے لیے بھی وہ ایک مصیبت بن جائے گا. اور اس لڑکے کے جو والدین تھے وہ نیک اور بزرگ انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ لڑکے کی مصیبت سے محفوظ رہے، کہ اگر وہ لڑکا گمراہ ہو جائے گا بڑا ہو کر اور تنگ کرے گا کافر ہو جائے گا، اس لیے اس کو بالغ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کرتا. اور لکھا ہے تفسیر میں کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ایک لڑکی عطا کی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس لڑکی کے بطن سے 2 نبی پیدا ہوئے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑی امت کو ہدایت دی. اور یہ تو 2 ہوئے، اور تیسرا قصہ جو ہوا تھا کہ گرتی ہوئی دیوار کو درست کر کے سیدھا کر دیا گیا تھا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے ایک مقبول بندے کا مکان تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے صالح اور نیک بندوں کی ہر جگہ حفاظت فرماتے ہیں، ان کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کے مکان کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن ہم صالح تو بنے، ہم تو اپنے زوم میں سمجھتے ہیں ہم صالح ہیں اور سب گناہوں میں ہم مشغول رہتے ہیں. ورنہ کوئی جب اللہ تعالیٰ نے مثالیں قرآن میں دی ہیں تو ایسا اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے یہ ایک مقبول بندے کا مکان تھا جس کے دو چھوٹے بچے تھے. اس نے مرنے سے پہلے اپنے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک خزانہ دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا. ترمذی اور حاکم میں ایک روایت درج ہے، حضرت عبدالدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا جو اس دیوار کے نیچے دفن تھا. اس نیک بندے کی نیت یہ تھی کہ جب یہ بچے بڑے ہو کر اپنا مکان درست کریں گے انہیں یہ خزانہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی نیت کے مطابق ان یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرمایا کہ اس گرتے مکان کو کچھ عرصے کے لیے بنا کر خضر علیہ السلام سے بنوا کر اس کو مضبوط کر دیا. اس کے لیے حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی مرمت کرا دی. اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کی نیکی و صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس کے مکانات کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. یہ ایک بزرگ محمد بن منقدر یا اس طرح کوئی نام ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور مشہور صوفی حضرت شبری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی غیر اختیاری حالت میں انہوں نے فرمایا کہ میں اس شہر اور پورے علاقے کے لیے اللہ کی امان ہوں. جب ان کی وفات ہو گئی تو تدفین کے کچھ دیر کے بعد کفار نے دریائے دجلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا. اس وقت عام لوگوں کی زبان پر یہ کلمہ تھا کہ ہم پر دوہری مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، یعنی ایک تو حضرت شبری رحمۃ اللہ علیہ کی موت اور کفار کا قبضہ، اس لیے اللہ والے جہاں ہوتے ہیں اس شہر کی حفاظت کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ والوں کا جب انتقال ہو جائے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. دیکھیے یہ قصہ تو ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ اور مزید قصے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. اصل چیز ہے ہمیں انبیاء علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے. وہ عجیب تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے تھے جتنے انبیاء علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے محبت یہ ہے کہ ان کی بات کو ترجیح دو، باقی ساری باتوں کو اگر ان کے مقابلے میں آئے چولہے میں ڈال دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے آگے رکھو، اس پہ عمل کرو. آمین.